وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے ویسے ہی وہ درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو، یعنی جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے برے حالات میں اللہ کی عبادت پر جمع رہے، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا، سوچیے کیا کچھ ہے ہم سب کے پاس۔ اگر ہم ایک لسٹ بنانے لگے ان سب چیزوں کی جو ہمارے گھروں میں ہے، خاص ہماری ذاتی اپنی پرسنل بھی، تو آپ دیکھیں صفحے بھر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا ہے، یعنی تھوڑی ہے، اب اس قلیل میں سے بھی قلیل ہی رہ گیا ہے، اور جو دنیا میں سے رہ گیا ہے اس کی مثال حوض کی طرح ہے جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا ہو اور اس کا گدلا پانی بچ گیا ہو۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اس میں سے اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے اور اپنے آگے کے لیے نہیں بھیجتے تو یہاں تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، اور ویسے بھی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں، کیونکہ سب عارضی ہیں چیزیں کہ جن پر انسان پھولے اور جن پر انسان تکبر کرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے کہ میرے پاس یہ اور دوسروں کے پاس نہیں، ایک دن آپ کے پاس بھی نہیں رہے گا۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اس لیے اپنی دنیا کی کچھ چیزیں اپنی آخرت کے لیے جمع کراؤ۔ یہ کس کے لیے ہے بہتر؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ، ان کے لیے ہے یہ آخرت کی نعمتیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں ان سے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ معاف کرنے کے بہت فائدے ہیں اور غصے کے بہت سے نقصانات ہیں، جیسے کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ غصہ تمام قسم کے شر کو جمع کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پر غور کیا تو جانا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کر لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ کا موقع دیکھ لیں، سالہ سال تک جن لوگوں نے آپ کو ستایا آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، کوئی پکڑ نہیں تم پر، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ حیرت کی بات ہے، ابھی تو موقع تھا کہ خوب ان کی خبر لی جاتی، لیکن کچھ نہیں فرمایا۔ پھر آپ اپنی ذات کے معاملے میں کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، ہاں اللہ کی کوئی حرمت توڑی جاتی تو اس پر ضرور خبر لیتے۔ لبید بن عاصم جس نے جادو کرایا تھا، کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ یہودی عورت جس نے خیبر کے روز آپ کو زہر والی بکری کھلائی، اس کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ وہ بعد میں بھی آپ کو بہت تکلیف دیتی رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، اور ہم لوگوں کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ کسی پہ غصہ آ بھی جائے، کسی سے ناراضگی ہو بھی جائے، تو اگنور کر دیں، معاف کر دیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں، کیونکہ مشورہ کرنے والا کبھی بھی نادم نہیں ہوتا، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جب انسان مشورہ کر لیتا ہے تو جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے، کسی بھی معاملے کا بہتر پہلو ہوتا ہے، وہ اس برین سٹارمنگ سے سامنے آ جاتا ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی بدلہ لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کمزور ہونے کی وجہ سے معاف کرتے ہیں، وہ بدلہ لینے کے قابل ہوتے ہیں لیکن معاف کرنا پسند کرتے ہیں. وہ جزا سیئۃ مثلہا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. یعنی اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو بس اتنا لے، آگے نہ بڑھے ورنہ وہ ظالم ہو جائے گا. پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذاتی کا بدلہ اگرچہ لینا جائز ہے لیکن معاف کرنا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو انسان کو اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ عام طور پر اس میں ایک خدشہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے بدلہ لیتے لیتے ظالم نہ بن جائے، تو وہ احتیاط کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو بلاوت نہیں کی جا سکتی. مثلا اگر کسی نے معاف کر دی تو بہت اچھا، لیکن اگر کسی نے بدلہ لیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا اس نے غلط کیا. نہیں، ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم آدمی کو اللہ مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. بہت ظلم کرنے والے شفاعت سے محروم ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی، انتہائی ظالم حکمران اور غلو کرتے کرتے دائرہ مذہب سے خارج ہونے والا، یعنی حد سے بڑھنے والا. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اول العزمی کے کاموں میں سے ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے، یعنی اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے، اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ یعنی کوئی واپسی کا راستہ ہے کہ ہم توبہ کر کے آ جائیں؟ یہ سب اس وقت ہوگا جب اپنی شامت دیکھ لیں گے. اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے. جیسے کسی مجرم کو حوالات میں بند کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر جو شرمندگی طاری ہوتی ہے اس سے انسان کچھ اندازہ کر سکتا ہے. اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے. یعنی انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی خوفناک چیز دیکھتا ہے تو ایک دم آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ سکتا، اسے برداشت نہیں کر پاتا. تو پہلے کیا کرتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے فوری طور پر، پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا کیا تھا وہ، تو پھر پوری کھول کے نہیں دیکھتا، تھوڑی تھوڑی کر کے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کتنی بلا ہے، اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے یا نہیں. تو وہاں بھی یہی کر رہے ہوں گے. اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل نقصان انہی کا ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، مان لو اپنے رب کی بات اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یعنی نہ اللہ تعالیٰ اسے خود ٹالے گا نہ کوئی اور اس کو ٹال سکے گا. وہ جب آ گیا تو بس آ ہی گیا، اس لیے اس کی تیاری کر لو. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کیونکہ ساری زمین برابر کر کے سیدھی سٹریٹ رکھ دی جائے گی جس پہ لوگ کھڑے ہوں گے. کوئی غار، کوئی کھو، کوئی درخت ایسا نہ ہوگا، کوئی بل سلوٹ کے جس کے پیچھے انسان چھپ جائے. اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا. یعنی آپ کے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ذمہ داری کہ ضرور ان کو ہدایت پر ہی لے کر آئیں. ہم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. یعنی انسان یہ مطالبہ نہ کرے کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے، انسان کو یہ زور نہیں دیتا. اس کی بات یا تو اشارے کے یعنی وحی کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے، اور برتر اور حکیم ہے وہ. اور اسی طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن مجید آپ کو بھیجا ہے. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندے میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کا حساب اللہ لے گا، سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم حامیم، والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھو. یعنی قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کی سب سے زیادہ فصیح ترین زبان یعنی عربی میں نازل فرمایا. یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالی کی پسندیدہ زبان میں ہے. کس لیے؟ تاکہ انسان اس کو سمجھ پائیں. اسی زبان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا مدعا خوب کھول کے واضح طور پر بیان کر سکتی ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اس کتاب کی قدر پہچانو، یہ لوح محفوظ میں ہے. لدینا، ہمارے پاس. لعلی حکیم، بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. کیا تم اس کی قدر نہ کرو گے؟ کیا تم اس کو اہمیت نہ دو گے؟ افندرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ یعنی تم مان کر نہیں دے رہے، ماننا نہیں چاہتے، تو ہم تمہیں سنائے نہ، اور اس وجہ سے کتاب نازل کرنا بند کر دی جائے. تو جو لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو ہم اس کا اتارنا بند نہیں کریں گے، تم چاہے پسند کرو یا نہ کرو. پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے یہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یعنی ہر قوم کے اندر ایسے شریر لوگ موجود رہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کو ستایا، ان کا مذاق اڑایا. پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی پچھلے دور میں بھی لوگوں نے جب پیغمبروں کا مذاق اڑایا تو پھر وہ زیادہ دیر دنیا میں رہ نہ سکے، وہی ختم ہوئے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا. وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو. یعنی قدرتی راستوں کی طرف اشارہ، جو پہاڑوں کے بیچ بیچ اور میدانی اور کوہستانی علاقوں میں اور دریاؤں کے آس پاس گزرتے ہیں. والذی نزل من السماء ماء بقدر، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا. خاص مقدار قابل غور ہے، یعنی نہ تو اتنا کم کہ قحط پڑ جائے اور نہ اتنا زیادہ کہ وہ طوفان بن جائے اور ہر چیز تباہ کر دے، بلکہ تمہاری ضرورت کے مطابق. اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کتنے بھی دن ہو بالآخر تھم ہی جاتی. ایسا تھوڑی ہوتا کہ ایک مہینہ ہی بارش ہوتی رہے ہوتی رہے، یا برف پڑے تو پڑتی ہی چلی جائے حتیٰ کہ وہ ساری بستیاں اندر ہی دب جائیں. ایسا نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، یعنی تم بھی اسی طرح دوبارہ پیدا ہو جاؤ گے جیسے مردہ زمین سے پودے نکل آتے ہیں بارش کی وجہ سے. اور وہ بارش اللہ بھیجتا ہے، تو کل قیامت کے دن بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا جس کی وجہ سے سب زمین دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی، یعنی زمین سے انسان اٹھ جائیں گے. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، اور جس نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پیٹھ پہ چڑھو، اور جب ان پر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو. اور کہا کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو گویا یہ دعا اس وقت ضرور پڑھنی چاہیے جب انسان سواری پر بیٹھ جائے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور خاص طور پر یہاں دنیا سے واپسی کی بات یاد کرائی گئی، کیونکہ ہر سفر انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے اور اس طرح آخرت کی یاد اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے۔ تو انسان جب بول کے یہ کہہ دیتا ہے اور پھر اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے تو یہی اس کے حق میں فائدہ مند ہے۔ اس دعا کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مسنون دعائیں بھی کتابوں میں ملتی ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ سفر بھی ایک عبادت بن جائے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، یعنی مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، دیتا سب کچھ اللہ ہے اور غیر اللہ کو اس نے اللہ کے مقام پر یا اللہ کا ایک حصہ بنا دیا، کس قدر ظلم کی بات ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ اس اللہ کی طرف، رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کی خوشخبری جب ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ یعنی اپنے لیے تو بیٹی کی خبر سننا بھی انتہائی دکھ کی بات ہے ان کے لیے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ یہاں میجورٹی آف وومن یا اکثریت عورتوں کی دو بڑی ویکنسز کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو کپڑے زیور کا بہت شوق ہوتا ہے، زیور عورت کی کمزوری ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم خواتین اس سے بچی ہوئی کیونکہ ان کی فطرت کے اندر ہے۔ دوسری چیز، جب بحث کا موقع ہوتا ہے یا کہیں دلائل دینے کی بات ہوتی ہے تو اکثریت اپنا دفاع نہیں کر سکتی، الا ماشاء اللہ، اس میں بھی ایکسپشنل کیسز تو ضرور ہیں لیکن بات میجورٹی کے اعتبار سے کی جا رہی ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ یہ انہیں پتا کہاں سے چلا؟ اشہیدو خلقہ، کیا ان کی تخلیق کے وقت یہ حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی جو یہ کہہ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی جیسے انسان کے منہ سے نکلے ہوئے باقی الفاظ ہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بغیر علم کے کوئی بات کیوں کی؟ جس چیز کی حقیقت کی خبر نہیں تھی وہ تمہیں کہنے نہیں چاہیے تھی۔ حق تو یہی ہے نا، چاہے دین کا معاملہ یا دنیا کا معاملہ، ہر چیز کی تحقیق کر کے پھر بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے فرشتوں کے معاملے میں بالکل ایک بے حقیقت بات کر دی جس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں۔ دنیا کے معاملات میں تو یہ اپنے آپ کو بہت تحقیق پسند اور ریسرچر کہلوانا پسند کرتے، لیکن دین کے معاملے میں یہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ حق کو کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے؟ یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کریں، تو ہم ان کو کبھی نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ یعنی کس نے کہا کہ رحمان یہ چاہتا ہے؟ رحمان تو کبھی نہیں چاہتا۔ کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں؟ یعنی کہاں دلیل ان کے پاس؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے رکشے قدم پر چل رہے ہیں۔ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف باپ دادا کی تقلید ہی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، یعنی وہاں کوئی بھی جو خبردار کرنے والا بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ سب کا ایک ہی بہانہ تھا اور سب کی ایک ہی دلیل رہی اگلوں پچھلوں کی۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پہ چلتے چلے جاؤ گے؟ ہاں، میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، یعنی اس ایسی حرکتیں کرنے والی پچھلی قومیں تباہ ہو کر رہی۔ اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب اپنا بڑا مانتے تھے, ان کے اوپر ان کا اعتماد تھا. فرمایا پھر ابراہیم کی مثال دیکھو, انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے تو اپنے بڑوں کو یہ کہا تھا, اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ جو تم پوچھتے ہو میں اس کو نہیں مانتا, میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا, ان بتوں نے مجھے پیدا نہیں کیا, لہذا میں ان کو نہیں مانتا, وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی, اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو بنی اسرائیل کو یہی وصیت کی تھی. کیا؟ کہ صرف ایک اللہ کو اپنا الہ ماننا, یعنی لا الہ الا اللہ, تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے, یعنی اللہ ہی کی طرف پلٹیں, اسی کو اپنا معبود مانے. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا, بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا, دنیا کی زندگی کا سامان دیتا رہا, یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. کئی صدیوں کے بعد ان کو اتنا جو موقع ملا آزادی کا, اب ایک رسول آیا جو ان کے بگڑے ہوئے عقائد کی اصلاح کرے گا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ایک جادو ہے, یعنی ماننے کی بجائے بہانہ بنا لیا, اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, صاف انکار بھی کر دیا. وقالوا, اور کہا, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا, یعنی مکہ یا طائف میں سے کسی بہت مالدار اور بہت زبردست ان کے نزدیک پرسنالٹی کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا. نام لیا کرتے تھے مکہ سے ولید بن مغیرہ کا, اور طائف سے عروہ بن مسعود ثقفی کا, کہ وہ تھے جو یہ ڈیزرو کرتے کہ ان کو نبی بنایا جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا گیا, یہ بھی ایک بہانہ تھا. اگر ان پہ آتا یہ حق تب بھی انکار کرتے, کیونکہ انہیں حق کے ساتھ مسئلہ ہے. کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ نبوت کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے, دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں, جس کو جتنا چاہا رزق دیا ہے, ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ہم نے بدر جہاں فوقیت دی ہے, یعنی مال کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. یعنی یہ درجے ہم نے کیوں رکھے, تاکہ جو زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ کم طاقت رکھنے والوں سے اپنا کام لے سکیں, چاہے دولت کا معاملہ ہو, چاہے علم کا معاملہ ہو, چاہے ہنر کا معاملہ ہو. ورنہ اگر سارے لوگوں کو برابر کی ہر چیز مل جاتی تو کون کس کے لیے کام کرتا, اور دنیا کا نظام پھر کیسے چلتا. اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں, یعنی دنیا کے مال اور دنیا کے ٹکڑوں سے, چاہے وہ سونے چاندی کی کیوں نہ ہو, نبوت جیسی عظیم دولت, ہدایت جیسی دولت زیادہ بہتر ہے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں, ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پہ چڑھتے ہیں اوپر والے حصوں پہ, اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن میں وہ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں, یعنی سٹنگ روم, سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے. ہم ان کو اتنا دے سکتے تھے, یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے, اگر ہوتا بھی تو چند دن کے لیے تھا نا, اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے, اللہ کو یاد نہیں کرتا, ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں, کیونکہ شیطان دل کو تاکتا رہتا ہے. اگر دل میں اللہ کی یاد ہو تو وہ اندر نہیں جا سکتا, لیکن جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہوا تو وہ جا کے اس قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, پھر حق کی طرف جانے نہیں دیتے, اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں, ان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا, کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بوجھ ہوتا, کاش میں تیری شکل نہ دیکھتا, تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں، سب کے لیے ایک ہی انجام ہے۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ آپ کو دنیا سے اٹھا لیں یا آپ کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے، اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یعنی جہاں ایک طرف ایک نعمت انسان کے لیے عزت کا باعث ہوتی ہے، وہاں اس کا حساب بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ تم سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھیے، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے ان کے ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو پھر عذاب میں دھر لیا، یعنی انہوں نے کسی نصیحت کو جب نہیں مانا تو پکڑے گئے تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے، یعنی تو جو پیغمبر ہے اور تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مانے گا اس کا عذاب ہم ٹال دیں گے، اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، یعنی پھر ہم وعدہ پورا کریں گے سیدھے ہونے کا۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کے کہا، لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ یعنی کنفرمیشن چاہیے اپنے لوگوں سے، اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ کیونکہ اسے ڈر یہ ہو گیا تھا کہ کہیں قوم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان نہ لے۔ تو سبھی کو بتانا چاہیے، اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، یعنی اتنا فصیح اللسان نہیں، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے۔ یعنی اگر یہ واقعی خدا کا نمائندہ تھا تو اس کے پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا جیسے بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا، یعنی اس کے محافظ ہوتے، اس کے گارڈ ہوتے اس کے ساتھ۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ، ورنہ وہ بات نہ مانتے اپنے لیڈر کی۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، پوری کی پوری قوم ڈوب گئی، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ پہلے یہ بات ہوئی تھی نا کہ ان سے پوچھ دیکھو کہ ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ اور معبود بھی مقرر کیے ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے۔ یہ بات جب ہو رہی تھی تو اہل مکہ میں سے کسی شخص نے ایک اعتراض کیا کہ عیسائی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ہم پھر عبادت نہیں کر سکتے اگر اہل کتاب عبادت کر رہے ہیں؟ تو اس پر سارے مجمع میں خوب ٹھٹے برپا ہونے لگے اور کہہ کے بلند ہونے لگے اور سب لوٹ پوٹ ہونے لگے کہ اب دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی کہ ان کو بھی تو معبود بنایا جاتا ہے، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس کو غل مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، وہ بات مان کے نہیں دیتے۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ایک بندہ تھا، یعنی اللہ نے تھوڑی سے معبود مقرر کیا تھا، جس پر ہم نے انعام کیا اللہ نے تو اس پر انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا، خدا بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ ہم چاہے تو تم سے فرشتہ پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کہ قیامت کے آنے سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جیسے اول دور میں ایک نشانی بن کے آئے ایسے ہی دوبارہ بھی نشانی بن کے آئیں گے۔ بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر ان بعض باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مان لو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، نہیں مانی بات، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. یعنی ان کے بارے میں اختلاف کیا کہ ایک گروہ ان کو الہ بنا بیٹھا اور دوسرے گروہ نے ان پر الزامات لگا دیے اور ان کی والدہ پر بھی، مان کے نہ دیا. کیا یہ لوگ اب بس اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. صرف اللہ سے ڈرنے والے، صرف اللہ کی خاطر دوستی کرنے والے ہی اس دن دوست ہوں گے، باقی سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. گناہ اللہ کی خاطر کی گئی دوستی میں خلل ڈال دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے یا اسلام میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، انہیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی سوائے اس گناہ کے جو ان میں سے کوئی ایک کر لے. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے، کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، ہر طرف ان کی زبردست سروس ہو رہی ہوگی اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہارے لیے بکثرت یہاں پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے.